الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه اجمعين. شہادت ہے مطلوب و مقصود مومن. البتہ جس مومن کا تذکرہ ہے اس کی کوئی پہچان ضرور قائم کرنی پڑے گی کہ وہ بندہ رب جو بندگی کے تقاضوں کو جانتا اور پہچانتا ہو اسی پر جان چھڑکتا اسی کا پیکر اور مجسمہ نظر آتا ہو اور جس کا وہ بندہ ہے اس کے وجود کی شہادت دینے کو ہر وقت تیار رہتا ہو، اس کے پیغام کی شہادت، اس کی صفات کا پرتو بن کر، اس کی منشا کا ترجمان ہو کر، اس کی رضا کا طالب ہو کر، اس کی جنتوں کا حریص، اس کے ہر ہر عمل سے، ہر ہر فعل سے یہ بات ٹپکتی ہو کہ وہ اس کی جنتوں کا حریص، اس کی پکڑ پر اس کے خوف سے مسترب، اس کی نافرمانی پہ پشیمان، اس کے محبوب کا عاشق اور اس کی کتاب کا انسان مطلوب، یہ بندہ مومن اگر دنیا کے اندر موجود ہو، کسی معاشرے کا حصہ ہو، کسی سوسائٹی میں نظر آ جائے، کہیں چلتا پھرتا کونوں کھدروں میں گھروں کے اندر بند نہیں بلکہ فی الواقع نکلنے کے لیے، پیروں کو غبار آلود کرنے کے لیے، ہلکے اور بوجھل ہر حال میں اٹھ کھڑے ہونے کے لیے تیار ہو، ایک فی دنیا کے حساب سے بھی ہو تو بھی دل رانا ایمان کی پکار پر لبے کہنے کے لیے تیار ہو، تو پھر یہ بندہ مومن شہادت دیتا ہے، سرتاپا شہادت بن جاتا ہے، اس کے ہر ہر جزو بدن سے شہادت ٹپکتی ہے، اپنے رب کے ایک ہونے کی شہادت، اسی کے کائنات کے فرمانروا ہونے کی شہادت، اس کے اشارے اور مرضی کے بغیر نہیں کوئی پتا حرکت نہیں کر سکتا اس کی شہادت، اس کا روا روا گواہی دینے لگتا ہے، اس کا رگ و ریشہ پکار پکار کر کہنے لگتا ہے، اس کی آنکھوں کی چمک کہتی ہے، اس کی بصیرت و بصارت کہتی ہے، اس کی سوچ کے دھارے کہتے ہیں، اس کا زاویہ نگاہ نقطہ نظر کہتا ہے، اس کا ہر ہر بول تول تول کر اس بات کو کہتا ہے، اس کے قدموں کے نشان یہ بات کہتے ہیں کہ وہ اپنے رب کے پیغام کی شہادت دے رہا ہے، اسی کے لیے جینے اور مرنے کا عزم کیے ہوئے ہے، اس کی کارکردگی کی اٹھان کہتی ہے، اس کے شب و روز اور اس کے سارے لمحات کہتے ہیں، اس کے اندر کا انسان اندر نہیں باہر نکل کر اس بات کو کہتا ہے، اس کا سراپا اور اس کی پہچان بن کر اس بات کو کہتا ہے کہ شہادت کسے کہتے ہیں، میرے رب سے مجھ تک یہ پیغام پہنچا، برگزیدہ انبیاء خاتم الانبیاء کے ذریعے سے پہنچا، ہمیشہ کے لیے تا قیامت ابد تک وہ پیغام، ازل سے لے کر ابد تک وہ پیغام پہنچا، ہمیشہ کے لیے زندہ جاوید پیغام، اب میں ہر لمحے اسی کا ترجمان بن کر اٹھوں گا، یہ بندہ مومن پھر جب اس شہادت کے لیے تیار ہو جاتا ہے، سچائی کی شہادت کے لیے، حق کی شہادت کے لیے، جی ہاں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کی شہادت کے لیے، انا صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین، میرا جینا اس کے لیے، میرا مرنا اس کے لیے، نماز و قربانی اس کے لیے، ہر ہر ادا سے وہ اس بات کو ثابت کرنے لگتا ہے کہ وہ اپنے رب کے وجود کی شہادت دے رہا ہے، اس کی مرضی اور اس کی تائید میں نکل کر اس شہادت کو دے رہا ہے، اور لکم دینکم ولی دین، تمہیں تمہارا دین پسند اور تمہیں تمہارا دین پیارا، ہمیں ہمارا نظریہ اور اصول اور صداقت پسند، ہم اس راستے پر چلیں گے، سر سے کفن باندھ کر چلیں گے، جان ہتھیلی پر لے کر چلیں گے، کوئی ساتھ چلے تو ساتھ لے کر چلیں گے، ورنہ تنہا اور اکیلے چلیں گے، سرے دار اس پر نچھاور کرنے کے لیے چلیں گے، زبان سے وہ گواہی دیتا ہے، عمل سے وہ گواہی دیتا ہے، قول و فعل سے اس بات کی شہادت دیتا ہے، شوق سے اور ذوق سے اور ہر ہر طرز فکر سے، اپنی لگن سے اور تڑپ سے، عزم اور حوصلے سے اس بات کی شہادت دیتا ہے، اپنی امنگ سے اور ترنگ سے، ادب کی زبان میں جس کو جو کہنا ہو وہ ادب کی زبان میں اس بات کو لے آئے، اس شعر سے اور نثر کی اس انداز سے اس بات کی شہادت دیتا ہے، عقل و خرد کے پیمانے نصب کر دیے جائیں، ہاں اس کے مطابق شہادت دیتا ہے، جنوں کے اور فسوں کے نئے نئے انداز بیان کر دیے جائیں اس کے مطابق شہادت دیتا ہے. کون سی شہادت؟ جی ہاں وہی شہادت کہ جو مکہ معظمہ میں نبی آخر الزمان صلی اللہ علیہ وسلم اور اصحاب نبی نے دی تھی کہ وہی ان کی پہچان تھی. اور تاریخ جب تک اپنا سفر طے کرتی رہے گی، دنیا جب تک اپنے وجود کی نشانیاں ظاہر کرتی بکھیرتی رہے گی، اس وقت تک بس وہی پہچان باقی ہے. اسی اسوے پر عمل پیرا ہونا، انہی کی زندگیوں پر نچھاور ہو جانا، اصحاب النجوم ان ستاروں کے مانند اپنے آپ کو چمکتا دمکتا بنا لینا. آپ دیکھیے کہ مکہ معظمہ کی اس زندگی میں کس چیز کا نام شہادت تھا، کون سی وہ جد و جہد تھی. کیا لوگ بہت نمازیں پڑھا کرتے تھے؟ نماز تو فرض ہی نہیں ہوئی تھی، وہ تو معراج کے بعد جا کر فرض ہوئی ہے. کیا لوگ بہت روزے رکھا کرتے تھے؟ نہیں، وہ تو مدینہ طیبہ کا واقعہ ہے. 13 سال مکے میں نہ روزے فرض ہوئے تھے، نہ زکات فرض ہوئی تھی، نہ حج فرض ہوا تھا، نماز بھی بہت بعد میں جا کے فرض ہوئی تھی. پھر پہچان کیا تھی ان صحابہ کی جو سابقون الاولون تھے اور رہتی دنیا تک روشنی کا مینار قرار پائے. حضرت بلال کا نام تو سنا ہوگا، ہم سب ان سے واقف ہیں. جی ہاں، حبشی حضرت بلال، انہی کا تذکرہ ہے. جن کے چہروں کو دیکھو تو لوگ کہتے تھے کہ حبشی ہیں، یہ کہیں اور سے چل کر یہاں پر آئے ہیں. لیکن ان کی پہچان اور ان کی پکار کیا تھی کہ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پکے کی تپتی ہوئی ریت پر لٹائے جاتے تھے، ننگی پیٹ لٹائے جاتے تھے اور سینے کے اوپر پتھر کی سلیاں رکھ دی جاتی تھیں. پھر آبلے پڑتے تھے اور آبلے پھوٹتے تھے. چند الفاظ میں بات ختم ہو گئی، بات اتنی مختصر نہ ہوتی تھی. ذرا تصور اور خیال میں اس بات کو لائیے کہ مکے کی تپتی ہوئی ریت پر، گرمی تو یہاں بھی برداشت نہیں ہو رہی ہے، گرمی کا گلہ تو ہم آپس میں یہاں بیٹھ کر بھی ایک دوسرے سے کر رہے ہیں، مکے کی تپتی ہوئی ریت پر ننگی پیٹ لٹائے جاتے تھے اور حرکت نہ کر سکیں، پہلو نہ بدل سکیں، اس لیے پتھر کی سلیاں سینے کے اوپر رکھ دی جاتی تھیں تاکہ آبلے پڑتے تھے، پھر آبلے پھوٹتے تھے اور پھر وہ پوچھنے والے ان کے آقا اور مالک ان سے پوچھتے تھے کہ بلال اب کہو کہ کیا کہتے ہو، اور بلال پکار کر پھر بھی کہتے تھے کہ میں نہیں مانتا ایسے دستور کو، صبح بے نور کو، میں تمہارے نظام کو، طاغوت کے اس پورے نظام کو میں نہیں مانتا. پکارتے تھے، عہد اور عہد کی صدا بلند کرتے تھے. یہ کون سی جدوجہد ہے؟ یہ کون سی شہادت ہے؟ بندہ مومن شہادت دے رہا ہے، ہر ہر جزو بدن سے شہادت دے رہا ہے، پکار پکار کر کہہ رہا ہے، بظاہر کہنے کو کہہ لو کہ کڑھا کڑھا کر کہہ رہا ہے، تپش اور گرمی کو برداشت کر کے اور جسم کو جس قدر تپایا جا سکتا ہو تپتے ہوئے الفاظ میں یہ بات کہہ رہا ہے کہ میرا رب جس نے مجھے پیدا کیا، جس کے پاس لوٹ کر جانا ہے، میں اسی کی امانت تم تک پہنچانے کے لیے آیا ہوں، اسی کی امانت کا امین ہوں، صداقت کا پرستار ہوں. یہ جو آل یاسر کا تذکرہ آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے گزرا کرتے تھے، حضرت یاسر کو بھی اور ان کے اہل خانہ کو بھی دیکھتے تھے کہ ستائے جا رہے ہیں، ظلم کا نشانہ بنائے جا رہے ہیں، تو بس ایک ہی جملہ تھا کہ جس کو دہراتے تھے کہ اے آل یاسر صبر کرو کہ بارگاہ رب العزت میں تمہارے لیے جنت کا وعدہ کیا جا چکا ہے. یہ کون سا کام تھا جس کا صلہ جنت ہو رہا تھا؟ یہ کون سی گواہی تھی؟ یہ کون سی شہادت تھی جو وہ پیش کر رہے تھے؟ یہ حق کی گواہی تھی، یہ سچ کی گواہی تھی، یہ خدا کو پہچان کر اس کی بکھری ہوئی نشانیوں کے ذریعے اس تک پہنچ کر اس کے کلمے کو بلند کرنے کی گواہی تھی. یہ اپنے عمل سے، اپنے قدموں سے، اپنی زبان سے، ہر ہر جہد کے اندر پھیل کر اس بات کی گواہی تھی. یہ جو حضرت ابو ذر غفاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نظر آتے ہیں کہ حرم کعبہ میں پہنچ کر بیج کفار کے درمیان کھڑے ہو کر پکار اٹھتے ہیں اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، کفار مکہ حیران رہ جاتے ہیں کہ آخر یہ کیا ہوا، ہم سارے کے سارے لوگ سر جوڑے یہاں پر بیٹھے، ان کی یہ مجال، ان کے اندر یہ تاب، یہ طاقت اور حوصلہ کہاں سے آیا؟ سب اٹھ کر کھڑے ہو جاتے ہیں، جناب ابو ذر غفاری کو مارتے زد و کوب کرتے ہیں، لہو لہان ہو کر گر پڑتے، بے ہوش ہو جاتے ہیں، ہوش میں لائے جاتے، وہاں سے اٹھائے جاتے، دور کہیں لے جائے جاتے ہیں. ہوش میں آ کر پوچھتے ہیں کہ میں کہاں ہوں، میں کس حال میں ہوں. لوگ بتاتے ہیں کہ تم یہاں ہو اور اس حال میں ہو، اور اس حال کو یوں پہنچے ہو کہ تم نے بیچ کفار کے درمیان کھڑے ہو کر، سرداران قریش کے درمیان کھڑے ہو کر وہ نعرہ بلند کیا اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ و رسولہ، بس اس کی پاداش میں یہاں پہنچے ہو. زیر لب مسکراتے ہیں اور کہتے ہیں کہ اچھا، اگر اس جرم کی پاداش میں یہاں تک پہنچا ہوں تو یہ جرم تو کل پھر سرزد ہوگا، اس لیے کہ تم کہتے ہو کہ زد و کوب کیا گیا،
خون میں نہلایا گیا اور زبردستی اس حال سے دوچار کیا گیا، مجھ سے پوچھو کہ جو حلاوت ایمانی نصیب ہوئی، مجھ سے پوچھو کہ جنتوں تک پہنچنے کے راستے جس قدر قریب نظر آنے لگے اور آسان ہو گئے، اگلے دن پھر وہیں پہنچتے ہیں، وہی نعرہ مستانہ، وہی نعرہ دیوانہ فرزانہ بلند کرتے ہیں اور ایک بار پھر اسی انجام سے دوچار ہوتے ہیں۔ کس جرم کی پاداش میں؟ مکے کی اس پوری سرزمین پر دیکھیے، تاریخ کے جھروکے میں جھانک کر ذرا ماضی سے، جی ہاں تاریخ سے اپنے رشتے کو جوڑ کر دیکھیے، گرم خون کو مزید گرم کرنے کے لیے، ایمان کو حلاوت ایمانی سے ہمکنار کرنے کے لیے، کہ یہ پتھر کیوں مارے جا رہے ہیں، یہ کانٹے آخر کیوں بچھائے جا رہے ہیں، یہ ہجرت کے باب آخر کیوں رقم کیے جا رہے ہیں، یہ طائف کا واقعہ کیوں پیش آیا، اس شاب ابی طالب یہ کیا ہوا کہ لوگوں کو محصور کر دیا گیا، جرم کیا ہے؟ شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، کہ مومن شہادت دے رہا ہے اور رب کو پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ میں تمہارے نظام کو نہیں مانتا۔ یہ جو مکے کے لوگ تھے، آپ نے تو سنا ہوگا، تاریخ کے اندر پڑھا ہوگا، بارہا ایک دوسرے سے تذکرہ تبادلہ خیال ہوا ہوگا اور ایک دوسرے سے کہا ہوگا کہ یہ برہنا خانہ کعبہ کے گرد طواف کیا کرتے تھے، فیشنبل لوگ تھے، بہت آگے تہذیب ان کی نکلی ہوئی، اس لیے کہ فیشن اور اریانی تو ساتھ ساتھ چلتے ہیں، جب اریانی بڑھتی ہے تو فیشن بڑھتا ہے، وہ زیادہ فیشنبل تھے، اب یہ لوگ ذرا کم ہیں، اس لیے اریانی بھی ذرا کچھ کم ہے، تو وہ بالکل برہنہ طواف کرتے تھے، یہ شہادت دینے والے پکار پکار کر شہادت دیتے تھے، ہم اس پورے نظام کو اس کی ساری جزیات کے ساتھ، اس کے آرٹ اور کلچر کے ساتھ، اس کی ثقافت اور تمدن کے ساتھ، اس کے دستور اور قانون کے ساتھ، اس کو ہم مسترد کرتے ہیں۔ ایک دوسرا نظام، وہ جو عہد کا نظام ہے، وہ جو اللہ رب العالمین کا، وہ جو کائنات کا رب ہے، اس کے نظام کو نبی آخر الزماں صلی اللہ علیہ وسلم درمیان میں موجود ہیں، ان کے اقوال کے مطابق، ان کے اعمال کے مطابق، ان کے کہے کے قانون کے مطابق ہم ایک نیا نظام لانا چاہتے ہیں۔ اسی لیے پھر بالآخر یہ ہوا کہ شعب ابی طالب سے بھی گزرے اور طائف سے بھی گزرے اور مکے سے مدینے بھی پہنچے اور وہاں کے حالات کا بھی سامنا ہوا، اور پھر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے الفاظ سے بھی اور اپنے کردار سے بھی لوگوں کی تربیت فرما رہے ہیں، لوگوں کو صحیح راستوں پر گامزن فرما رہے ہیں، کہ آپ نے فرمایا کہ جو اللہ کو رب ماننے پر، جو اسلام کو اپنا دین ماننے پر، اور جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا رسول ماننے پر راضی ہو گیا، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ صحابہ حیران ہوئے، حلقہ بنائے بیٹھے تھے، کہا کہ حضور کیا فرمایا آپ نے، ذرا اعادہ تو فرمائیے، ذرا دوبارہ اظہار تو فرمائیے۔ آنکھوں میں چمک تھی، مسرت جھانک رہی تھی کہ یہ سودا جنت کا ہوا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر دہرایا کہ جو اللہ کو اپنا رب ماننے پر، جو اسلام کو اپنا دین ماننے پر، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا رسول ماننے پر راضی ہو گیا، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ اور پھر قدرے توقف کے بعد فرمایا کہ ہاں ایک اور کام ہے کہ جس کی بدولت 100 درجے کی مزید بلندی حاصل ہوگی، اور ان میں سے ہر درجہ اس کے درمیان فاصلہ اتنا کہ جتنا زمین و آسمان کے درمیان فاصلہ ہے۔ صحابہ کی نگاہیں سب متوجہ ہیں، منہ کھلے کے کھلے ہیں کہ اب حضور کیا فرمانے والے ہیں، اور آپ فرماتے ہیں کہ یہ کیسے درجات بلند ہوں گے کہ اللہ کی راہ میں جہاد کیا جائے، اٹھ کر بل بارگاہ رب العزت کے اندر ہی نہیں، دنیا میں اس کے انسانوں اور بندوں کے درمیان کھڑے ہو کر پکار دیا جائے کہ یہ بندہ دو عالم سے خفا تیرے لیے ہے، یہ ساری یکسوئی اور شرح صدر کی دولت کو سمیٹ لیا جائے۔ 3 مرتبہ آپ ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہ کی راہ میں جہاد کرنا، یہ گویا مزید جنتوں میں درجات کو بلند کرنے والا ہے۔ آپ نے ارشاد فرمایا کہ کافر اور اس کا قاتل دوزخ میں اکٹھے نہیں ہو سکتے، اسی طرح ایک بندے کے اندر راہ خدا کا غبار اور جہنم کے شرارے جمع نہیں ہو سکتے، سب کچھ اس کے اندر پنہا ہے۔ لوگ سنتے تھے، دل سے قبول کرتے تھے، بس ان اقوال کے ہو رہتے تھے، اسی کے سپرد اپنی زندگی کو کر دیتے تھے، اور شب و روز کی زندگی بس منشور یہی ہوتا تھا، لایعمل یہی ہوتا تھا، یہی 3 نکاتی 4 نکاتی پروگرام بن جاتا تھا، یہی اوڑھنا اور بچھونا ہو جاتا تھا، اسی کے لیے بچوں کو اٹھاتے اور پروان چڑھاتے تھے، اسی لیے اسی کے لیے اہل خانہ کو تیار کرتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ جنت تلواروں کے سائے میں ہے، یعنی جہاد سے ملتی ہے، اس میں شمشیر زنی کی اور دشمن سے ٹکرانے کی بھی ترغیب ہے، اس میں دشمن سے اس قدر قریب ہو جانے کہ تلوار تلوار سے مل جائے اس کی ترغیب ملتی ہے، کہ مجاہد کے لیے سایہ بن جائے اور جنت کا دروازہ اس کے لیے واہ ہو جائے، کھلتا چلا جائے۔ آپ نے تعلیم دی، لوگوں کو یہ بات بتائی، لوگوں نے اس کو قبول کیا، ہمیشہ کے لیے یہ سودا سر کے اندر سمایا۔ آپ نے فرمایا کہ شہید کے لیے پھر 7 انعامات ہیں، یہ شہادت کی منزلیں، مکے کے دور سے کچھ جلدی گزر آیا، جی تو چاہتا تھا کہ ابھی وہیں رہا جائے کہ شہادت کے لیے آپ نے فرمایا کہ شہید کے لیے 7 انعامات ہیں، کہ خون کی پہلی دھار چھوٹنے پہ ہی مغفرت کا اعلان ہو جاتا ہے، جنت جانے سے قبل ہی دوسرا انعام اس کی گاہ دکھا دی جاتی ہے کہ جہاں اس کو قیام کرنا ہے، تیسرا انعام اس کے لیے یہ کہ قبر کے عذاب سے اسے محفوظ رکھا جاتا ہے، چوتھا انعام یہ کہ 70 کی شفاعت کا ذمہ دار قرار پاتا ہے، پھر انتہائی گھبراہٹ کے عالم میں روز محشر کہ جب نقصہ نفسی کی کیفیت ہوگی، جب ہر شخص اپنے ہی آپ کے اندر گم اور مگن ہوگا، اس روز محشر میں اس کو امن کی کیفیت نصیب ہوگی، پھر اس کا انعام یہ بھی کہ اس کے سر کے اوپر عزت و تکریم کا تاج رکھا جائے گا، اور اس کا انعام یہ بھی کہ 72 کشادہ چشم عورتیں اس کی زوجیت میں دی جائیں گی۔ صحابہ اکرام نے سنا، دل سے اس کو قبول کیا۔ شہادت کسے کہتے ہیں؟ بندہ مومن کون ہوتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنی بس دل کے اندر ثبت ہو گئی، اسی کا ہو رہنے کا عزم کر لیا اور پوری ایک جشن کا سما پیدا ہو گیا کہ لوگ جہاد کے لیے تیار ہوتے چلے گئے۔ پھر یہ جہاد اور یہ قتال کہ جو شہادت کی اعلیٰ ترین مثال ہے، پھر اسی کو دہراتا ہوں کہ اپنے رب کے نظام کو قائم کرنے کے لیے، اسی کی ربوبیت کے لیے، اسی کی ذات و صفات پر محیط نظام کو، طرز زندگی کو معاشرے کے اندر رائج کرنے کے لیے ذہن بالکل صاف ہونا چاہیے، یکسوئی اور شرح صدر ہونا چاہیے۔ کوئی انتشار فکری، انتشار ذہنی کے ساتھ یہ کام نہیں ہوا کرتا، کوئی ریزرویشن، کچھ دو اور کچھ لو، کسی مفاہمت کے ساتھ یہ کام نہیں ہوتا۔ ایک ایسا طرز زندگی، ایک ایسا معاشرہ کہ جو خوف خدا سے اور فکر آخرت سے معمور ہو، اس کے لیے جدوجہد تھی، فتنے کی اور استعمار کی بے کنی کے لیے جدوجہد تھی، مقاصد بالکل صاف تھے، نظم العین بالکل واضح تھا، ظلم و استحصال سے خدا کے بندوں کو نجات دلانے کے لیے، بلکہ خدا کے بندوں کو خدا کی بندوں کی بندگی سے نجات دلانے کے لیے، پھر یہ ساری چیزیں بندہ مومن کی پرکھ کے لیے، اس کی آزمائش کے لیے، اس کی آرائش کے لیے، ترقی درجات کے لیے، یہ باتیں سب کو معلوم تھیں۔ یہ ایسی آزمائشیں ہیں کہ جن سے گزرے بغیر جنت کا حصول بھی ممکن نہیں، بارگاہ رب العزت میں جان کی قبولیت بھی ممکن نہیں، اور اسی کے نتیجے میں اس کی رضا بھی ممکن نہیں۔ کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خود بھی یہ فرماتے تھے، جب اپنے بارے میں فرماتے تھے تو صحابہ کرام اشش کر جاتے تھے کہ آپ نے فرمایا کہ اس ذات کی قسم جس کے قبضے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی جان ہے، میری تو یہ خواہش ہے کہ اللہ کی راہ میں لڑوں اور مارا جاؤں اور پھر زندہ کیا جاؤں، اور پھر لڑوں اور پھر مارا جاؤں اور پھر زندہ کیا جاؤں، اور پھر لڑوں اور پھر مارا جاؤں اور پھر زندہ کیا جاؤں۔ 3 بار آپ نے ارشاد فرمایا، اپنے بارے میں جب یہ ارشاد فرمایا تو صحابہ پھر لپکتے تھے، اسی کے لیے تیار رہتے تھے، اسی کو زندگی کا اوڑھنا بچھونا بنا لیتے تھے۔ آپ نے فرمایا کہ قیامت کے روز ایک جنتی بارگاہ رب العزت میں پیش ہوگا، اللہ تبارک و تعالیٰ اور اس کے درمیان مکالمہ، کہ اللہ تعالیٰ اس سے یہ پوچھے گا کہ اے جنتی، اے بندے، تو نے اپنے اس ٹھکانے کو کیسا پایا، تو نے جنت کے اندر کیسا عیش و آرام دیکھا؟ وہ کہے گا کہ پروردگار، خوب سب چیزیں میسر ہیں، عیش و عشرت کے سامان میسر ہیں، وہ جن کا تصور کر سکتا تھا، وہ جو تصور سے بہت دور اور آگے تھے، وہ سارے تصورات کی دنیا وہاں پر بسی ہوئی ہے۔ البتہ پھر اللہ تبارک و تعالیٰ پوچھے گا کہ کوئی اور چیز ہے کہ جو تجھ کو چاہیے؟ وہ کہے گا کہ بس ایک آرزو، بس ایک طلب ہے کہ دوبارہ دنیا کے اندر بھیجا جاؤں، اور دوبارہ اسی طریقے سے ہر ہر قطرہ خون سے اس بات کی گواہی دوں کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمد عبدہ رسولہ، یعنی لذت شہادت۔ اسی لیے تو یہ بھی آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دیکھنے والے جو بھی دیکھتے ہوں، سمجھنے والے جو بھی سمجھتے اور کہتے ہوں، لیکن شہید کو جام شہادت نوش کرتے وقت آپ نے فرمایا کہ بس اتنی ہی تکلیف ہوتی ہے جتنی کہ تم میں سے کسی کو چیونٹی کے کاٹے سے شاید ہوتی ہو۔ اس لیے یہ لذت شہادت کہ وہ بھی بارگاہ رب العزت میں پکار اٹھتا ہے کہ بس دوبارہ دنیا میں بھیجا جائے، وہ لطف جو شہادت پاتے ہوئے آیا تھا، جنت میں وہ لطف موجود نہیں ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں۔ اسی لیے تو پھر یہ ہوا ہے کہ بچوں کا شوق شہادت دیکھیے، بچوں کا شوق جہاد دیکھیے، عورتوں کا شوق جہاد دیکھیے۔ غزوہ بدر کے اندر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے راوی کہتے ہیں کہ جب اجتماعی جنگ کا آغاز ہوا تو اجتماعی جنگ میں اس بات کی اہمیت ہے کہ آدمی کا دایاں اور اس کا بایاں مضبوط ہو۔ کہتے ہیں کہ میں نے نگاہ ادھر دوڑائی تو دیکھا کہ میرے دائیں جانب ایک چھوٹا سا بچہ کھڑا ہوا ہے، کم سن بچہ۔ دوسری جانب نگاہ کی تو دیکھا کہ اس جانب بھی ایک چھوٹا سا کم سن بچہ کھڑا ہوا ہے۔ پیروں تلے زمین نکل گئی، خود ہی بتا رہے ہیں کہ پیروں تلے زمین نکل گئی، اور دل نے یہ سوچا کہ عبد الرحمن بن عوف، تمہیں تو اب یہ جنگ اکیلے ہی لڑنی پڑے گی۔ ابھی یہ سوچ ہی رہے تھے، انہیں خیالات میں گم تھے کہ دونوں بچے بیک وقت بولے اور کہا کہ چچا، ذرا بتاؤ تو صحیح کہ ابو جہل کہاں ہے؟ میں نے پلٹ کر ان سے پوچھا کہ اے کمسن بچوں، اے میرے بھتیجو، تم ابو جہل کا کیا کرو گے؟ دونوں نے بے زبان کہا کہ ہم گھر سے طے کر کر آئے ہیں کہ ابو جہل کو ہم گرائیں گے، اس میدان جنگ کے اندر ہم اسے خون کے اندر نہلائیں گے۔ کہا کہ اچھا، یہ تمہارے عزائم ہیں، دیکھو وہ جو مچان پر بیٹھا ہے، فوج تتر بتر ہو جاتی ہے، کفار کا لشکر بکھر جاتا ہے، وہ ایک بار پھر ان کو منظم کرتا اور پھر لوگوں کو آگے کی طرف بڑھاتا ہے، وہ جو فلاں کپڑے پہنے ہوئے رنگین لباس ملبوس ہے، بس وہ ابو جہل ہے۔ الفاظ ابھی ختم نہیں ہوئے تھے کہ دونوں بچے بجلی کی طرح کوندے، آندھی کی طرح لپکے، آگے کی طرف بڑھے، طوفان بن کر اٹھے اور فوراً وہاں پر پہنچے۔ ایک نے اپنی تلوار اٹھائی، دوسرے نے اپنا وار کیا، ابو جہل اچانک نیچے تھا، اس کا بیٹا اکرمہ آگے بڑھا لشکر کفار سے، دوسرے لوگوں نے آ کر گھیرا تنگ کیا، اکرمہ نے اپنی تلوار ہلائی، ایک بچے کے بازو پہ لگی، بازو اس کا تقریباً کٹ گیا، تھوڑا سا یہاں پر جڑا ہوا تھا، اس بچے نے فوراً اس ہاتھ کو اپنے پیر کے نیچے رکھا اور اپنے آپ کو جھٹکا دیا کہ بازو جسم سے علیحدہ ہوا۔ اب وہ آزاد تھا کہ ایک ہاتھ سے لڑے، دونوں آخر تک لڑے، ابو جہل کے اوپر کئی وار کیے، دونوں وہیں پر شہید ہوئے۔ ایک کا نام معاذ آتا ہے، حضرت معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دوسرے کا نام معوذ آتا ہے، حضرت معوذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ بچوں کا شوق شہادت دیکھیے، بچوں کا شوق جہاد دیکھیے، ان کی ان ماؤں کو دیکھیے کہ جنہوں نے پالا اور پرورش کی اور انہی اقوال کو، انہی الفاظ کو رس کی طرح ان کے کانوں میں گھولا، ان کے دلوں تک پہنچایا، اسی کی دھڑکن پر وہ جیتے تھے۔ لا الہ الا اللہ کے لیے، محمد الرسول اللہ کے لیے قربان ہونے کا ایک جذبہ تھا، یہی نظام زندگی تھا، یہی شب و روز تھے، یہی زندگی کا لائے عمل، یہی معیار زندگی تھا کہ اس میں جو آگے بڑھ گیا اس نے زندگی اور اس کی متاع چھین لی اور اپنے پاس سب کچھ جمع کر لیا اور آخرت کے اندر ساز و سامان اکٹھا کر لیا۔ ایک مثال حضرت مقداد بن اسود کی بھی پیش کرتا چلوں، عجیب و غریب صحابی ہیں، قدیم الاسلام صحابی، چھٹے نمبر پر ایمان لائے، 100 سے زیادہ انہوں نے عمر پائی، اور کیفیت ان کی یہ ہو گئی تھی کہ ان کا گوشت ہڈیوں سے جدا ہو چکا ہے، الگ لٹکنے لگا تھا۔ جنگ کے لیے گھر سے نکل رہے تھے، تلوار نیام سے نکال رہے اور اس کو تیز کر رہے تھے۔ کسی نے پوچھا کہ حضرت، آپ کا تو عذر معقول ہے، بڑھاپا آپ کے اوپر آ چکا ہے، آپ تو ہل نہیں سکتے، اپنے آپ اٹھ کر پانی نہیں پی سکتے، یہ تلوار کس لیے صاف کر رہے اور کیوں کر گھر سے باہر نکل رہے ہیں؟ تو پکار اٹھے کہ نہیں، میں نے قرآن پڑھا ہے، انفرو خفافوں سقالا پڑھا ہے، کہ ہلکے اور بوجھل، یہ جہاد اور یہ شہادت تو ہمارے لیے فرض ہے کہ ہم میدان جہاد کے اندر اتریں، ہلکے اور بوجھل، یہ آیت تو میرے ہی شاید اتری ہے کہ جب کچھ بھی میسر نہ ہو، گوشت بھی ہل رہا ہو اور ہڈیاں بھی جواب دے چکی ہوں، اور ٹھیک کہتے ہو کہ پانی بھی اٹھ کر نہیں پی سکتا، لیکن تلوار تو اٹھا سکتا ہوں، کہ یہ تلوار ایمان کے زور پر اٹھائی جاتی ہے، ہڈیاں اور گوشت نہیں اٹھایا کرتے، قوت ایمانی اس راستے کے اندر آگے بڑھاتی ہے، اور شوق شہادت ہوتا ہے، جذبہ جہاد ہوتا ہے، اپنے رب سے ملاقات کا منتظر، بے چین و مستعد ہوتا ہے کہ اس راستے کے اندر بڑھا چلا جاتا ہے۔ سید الشہداء کا تذکرہ کروں، امیر حمزہ کا تذکرہ کروں، کہ حضرت امیر حمزہ ہیں، غزوہ احد کے اندر شریک ہیں، اور غزوہ احد میں جس طرح سے شریک ہوئے ہیں کہ سارے کفار مکہ اس بات کے متلاشی تھے کہ حمزہ کو مارا جائے، کفار مکہ کے لشکر میں ہر شخص اس بات کے لیے تیار ہو کر آیا تھا کہ میری تلوار سے حمزہ جو ہے وہ زخمی ہو اور حمزہ کو گرایا جائے۔ جب جنگ ختم ہوئی ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام کو جمع فرمایا، سارے صحابہ کو گنا اور دیکھا، بار بار دیکھا، حمزہ ان کے اندر نہیں تھے۔ کسی سے پوچھا کہ حمزہ کہاں ہیں؟ ایک صحابی کھڑے ہوئے اور انہوں نے کہا کہ میں نے دیکھا تھا حمزہ کو وہاں اس درخت کے نیچے کھڑے دیکھا تھا، شتر مرغ کا پر لگائے ہوئے تھے کہ دور سے نظر آتے تھے، تلاش کرنے والے ویسے ہی تلاش کر رہے تھے، اور بتانے والے اپنے آپ کو خود بتا رہے تھے کہ میں امیر حمزہ ہوں جن کو تم تلاش کرتے ہو، اور پکار پکار کر کہہ رہے تھے کہ میں اللہ کا شیر ہوں، میں محمد کا غلام ہوں، کون ہے جو اس راستے میں آتا ہے، میری تلوار کی کانٹ کے اوپر آتا ہے؟ بس اس کے بعد ہم نے انہیں نہیں دیکھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کی میت میں حضرت حمزہ کی تلاش میں اس درخت تک پہنچتے ہیں، اور درخت کے نیچے حضرت حمزہ کی لاش کو پھڑا دیکھتے ہیں، اور پھر لاش کے ساتھ کفار نے جو سلوک کیا تھا، جو بے حرمتی دیکھی تھی، اس کو دیکھتے ہیں، سرحانے کھڑے ہو جاتے ہیں، آپ کی آنکھوں سے آنسو روا ہوتے ہیں، اور پکار پکار کر کہتے ہیں کہ حمزہ، قیامت کے روز سید الشہداء کا لقب دیتے ہیں کہ قیامت کے روز تمام شہداء کے سردار ہوں گے۔ گھاس پھوس جمع کرتے اور اوپر ڈالتے اور پکارتے ہیں کہ کوئی ہے کہ جو آج حمزہ کو کفن دینے والا ہو؟ ایک انصاری آگے بڑھتے ہیں کہ یہ سعادت میرے حصے میں آئے، اور کفن ان کو فراہم کرتے ہیں، لیکن بات تو شہادت کی ہو رہی ہے بندہ مومن کی، یہ کوئی علمی بات تو نہیں ہو رہی ہے کہ ہم گفتگو کتابوں کی کریں، ہم تاریخ کے حوالے سے کریں، ہم تو اپنی پہچان کو قائم کرنے کے لیے، اپنے شجرہ نسب کو ٹھیک اور درست کرنے کے لیے کہ ہماری پہچان تو صحابہ کرام ہے، ہمارا ماضی تو یہ 14 صدیاں جس طریقے سے گزری ہیں تاریخ کے اسی جھاڑ جھنکار میں سے گزر کر وہیں تک ہم کو پہنچنا ہے، رہنمائی وہیں سے ملنی ہے، روشنی وہیں سے ملنی ہے، کوئی انسپریشن ملنی ہے، راستہ اور ہدایت ملنا ہے تو وہیں سے ملنا ہے کہ اس کے نتیجے میں دل کے ٹوٹے ہوئے ٹکڑوں کو جوڑنے کی کوشش کی جائے، دل اگر دھڑکنا بند ہو گیا ہے، اس کی دھڑکن کو آواز سننے کو نہیں ملتی، وہ ایمان کی پکار پر لبیک نہیں کہتا، اس کو کچھ جھجوڑا جائے، اندر کے انسان کو اٹھایا جائے، خواب غفلت کے اندر پڑے انسان کو اس کو پکارا جائے کہ یہ زندگی بڑی مختصر ہے، یہ مہلت بہت کم ہے، یہ دنیا اسلامی نظام آتا اور جاتا رہے گا، اللہ کی مرضی ہوگی، جو ہوگا سو ہو جائے گا، لیکن ہم نے جو کیا آخرت میں وہی پائیں گے، جدوجہد اسی کا نام زندگی ہے، زندگی اسی سے عبارت ہے، شہادت کے اس راستے میں چلتے رہنا اور اس حق کی شہادت اس درجے دینا کہ امیر حمزہ کے قافلے میں شامل ہو جانا کہ سید الشہداء سامنے ہوں اور انہی کے سامنے اسی قافلے کے اندر شامل ہو کر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس پہنچا جائے، شفاعت کے امیدوار ہو کر حوض کوثر پر جام کوثر کی امید لیے ہوئے، لیکن یہ کب ہوگا، خوش قسمتی کیسے آئے گی، یہ کم نصیبی کیسے خوش نصیبی کے اندر تبدیل ہوگی، اسی وقت ہوگا جبکہ پھر واقع اس کیفیت سے دل معمور ہو، دل کے اندر یہ تمنائیں، دل کے اندر یہ آرزوئیں، دل کے اندر ایمان کی یہ تڑپ، دل کے اندر یہ حوصلہ اور لگن، دل کے اندر اپنے رب کے ساتھ یہ تعلق اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ یہ عشق موجود ہو، یہی تو عشق تھا کہ جس کے نتیجے میں عجیب و غریب کارنامے انجام پائے، جنگ بدر کی 2-3 مثالیں کہ جنگ بدر میں حضرت ابو عبیدہ ہیں کہ جنہوں نے اپنے باپ عبداللہ بن جراح کو قتل کیا، حضرت مصعب بن عمیر ہیں کہ جنہوں نے اپنے بھائی عبید بن عمیر کو قتل کیا، جنگ میں جب آمنا سامنا ہوا ہے، یہ میدان بدر میں کوئی یک طرفہ آزمائش تو نہ تھی، آزمائش کی بہت سی قسمیں تھیں، رشتے داروں کے سامنے کھڑے، قومیت کا پرچم نہیں لہرا رہا تھا، کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کا، ایک ہی نسل کے لوگ تھے، ایک ہی خاندان کے لوگ تھے، ایک ہی زبان بولنے والے لوگ تھے، لیکن ہمیشہ کے لیے یہ تاریخ لکھی جا رہی تھی کہ اسلام کے اندر قوم بنتی ہے، ملت تشکیل پاتی ہے، اس کلمے کی بنیاد پر تشکیل پاتی ہے، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت حمزہ اور حضرت عبیدہ بن الحارث نے عتبہ، شیبہ اور ولید بن عتبہ کو قتل کیا ہے، اور یہ تینوں ان کے قریبی رشتے دار، حضرت عمر سے جب یہ پوچھا، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسیران بدر کو جمع کیا گیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مشاورت کی، کبار صحابہ سے پوچھا کہ ان کے ساتھ کیا سلوک کیا جائے، تو حضرت عمر نے فرمایا کہ جو جس کا رشتہ دار ہے اس کے حوالے کر دیا جائے تاکہ وہ اپنے رشتہ دار کا اپنی تلوار سے سر قلم کرے اور رہتی دنیا تک یہ تاریخ لکھ کر چلا جائے کہ رشتہ داری کی اہمیت نہیں ہے، بھائی بھائی کی اہمیت نہیں ہے، اہمیت اگر ہے تو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی اس شہادت کی اہمیت ہے کہ آدمی یہ شہادت دے کہ یہ نسل اور خون کے رشتے اور یہ رنگ اور زبان کے رشتے نہیں، اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ تعلق یہی رشتہ باقی رہنے والا ہے، اور وہ واقعہ تو بڑا عجیب و غریب ہے کہ حضرت مصعب بن عمیر کے سگے بھائی ابو عزیز بن عمر کو ایک انصاری پکڑ کر باندھ رہے تھے، حضرت مصعب نے دیکھا تو چلا کر کہا کہ ذرا اس کو مضبوطی کے ساتھ باندھنا کہ اس کی ماں بڑی مالدار، اس کی رہائی کے لیے وہ تمہیں بہت سا فدیہ دے گی، ابو عزیز نے دیکھا تو وہیں سے پکارے کہ تم بھائی ہو کر ایسی بات کہتے ہو، تو حضرت مصعب نے جواب دیا کہ اس وقت تم نہیں بلکہ وہ میرا بھائی ہے کہ جو تمہیں باندھ رہا، جس نے تمہیں گرفتار کیا ہے وہ میرا بھائی، کیسی تاریخ لکھی جا رہی ہے، کیسی شہادت دی جا رہی ہے، شہادت سے مطلوب مقصود و مومن، ہر لمحے شہادت، ہر لمحے یہ آزمائش سامنے آتی ہے کہ آدمی شہادت دے، سچ کی شہادت دے، سچ کی گواہی دے، پکار کر کہے، یہ نہ سوچئے کہ وہاں تک پہنچیں گے، وہاں تک تو اس وقت پہنچیں گے جب یہاں سے اس طرف چلیں گے، جب ہر قدم اس طرف اٹھے گا، جب ہر لمحے شہادت ہوگی، جب ہر لمحے پسند اور ناپسند کے معیارات میں سے کسی ایک کو توڑ کر دوسرے کو آپ درست کریں گے، کسی ایک جس میں نفع نظر آتا کہ جس میں 2 پیسے کا فائدہ دکھائی دیتا اس سے پہلو تہی، اور جس میں بظاہر کانٹے اور پتھر نظر آتے اور برادری اور خاندان اور محلے کے اندر انگلی اٹھانے کی کیفیت نظر آتی، جب اس طرف چل پڑیں گے تو حضرت امیر حمزہ، ہاں ان کی بھی بات ہوگی کہ ان کے قافلے کے اندر انسان شامل ہو، اس لیے میرے دوستو بات زیادہ طویل نہیں کروں گا. یہی تو وہ بات ہے کہ جس سے ہم نے اپنے اس سفر کا آغاز کیا ہے. ہم نے تو چھوٹا سا پمفلٹ پڑھا تھا, شہادت حق اس کا نام تھا. کہتے ہیں کہ اس وقت بھی سمجھ میں آیا تھا, اب بھی جب پڑھتے ہیں خوب خوب سمجھ میں آتا ہے. جب مل جل کر پڑھتے ہیں تو زیادہ سمجھ میں آتا ہے. جب تبادلہ خیال کرتے ہیں ہر لفظ دل کی گہرائی میں اترتا چلا جاتا ہے. پر کیا کریں کہ دنیا عجیب و غریب ہے, حالات بڑے عجیب و غریب ہیں. جن حالات کے اندر ہم گرے ہیں, یعنی کیفیت واقعی یہ ہے کہ یہ بندہ مومن طفل تسلیاں تو بہت اپنے آپ کو دیتا ہے, منصوبے تو بہت بڑے بڑے بناتا, اڑان تو بڑی اونچی اڑا کرتا ہے, لیکن یہ بندہ مومن متصادم ہے اس بندہ شیطان سے کہ جو خود اس کے اندر سرایت کیے ہوئے, اس کے اندر چھپا بیٹھا ہوا کمین گاہ کے اندر وہاں سے نقب لگاتا, اور اس باہر کے انسان سے, اس بندہ مومن سے جس نے حلف بھی پڑھا ہوا ہے, جس نے وعدے بھی کیے ہوئے ہیں, عہد و پیمان بھی کیے ہوئے ہیں, جس نے اپنے دستور اور منشور یہاں سے وہاں تک بڑی دور تک پھیلائے ہوئے بھی ہیں, جس کی امانت و دیانت کے ادھر اور ادھر بہت سے قصے مشہور بھی ہوئے ہوئے ہیں, یہ بندہ مومن باہر سے اس بندہ شیطان کے کہنے پر چلا کرتا ہے, شہادت حق کے بجائے شہادت زور بھی دے دیتا ہے, سچ کے بجائے جھوٹ کی شہادت پر اپنے آپ کو مجبور بھی پاتا ہے. کہتا ہے کہ پیمانے تو نصب ہیں, آنکھیں تو دیکھتی ہیں, کان تو اس کو سنتے ہیں کہ سچ کی میزان کیا ہے, جھوٹ کی میزان کیا ہے, حلال کس طرف لے جاتا ہے, حرام کس طرف لے جاتا ہے, خدا کی مرضی کس طرف ہے, رسول کا کی ہدایت اور حکم کس طرف ہے. پر کیا جائے, حالات کی مجبوریاں ہیں, صورتحال بدلتی نہیں ہے. جب تک یہ نہیں بدلے گی ہم بھی نہیں بدلیں گے. جو بدلنے کے لیے اٹھے تھے وہ خود بدل چکے ہیں. اگر یہ کیفیت ہو تو میرے دوستوں اجتماعات کی پھر ضرورت نہیں ہے, کانفرنسیں لگانے کی ضرورت نہیں ہے. ہاں یہ بڑی ضروری ہے, یہ کانفرنس بھی ضروری ہے, یہ اجتماع بھی ضروری ہے, اس کی ہر مجلس ضروری ہے, اگر دل کے اندر کوئی جھانک سکے, اگر اپنے آپ کو پہچان سکے, اگر اپنی شبھی خود اپنے آئینے کے اندر دیکھ سکے. مومن مومن کا آئینہ خود اپنے لیے بھی ہے, تو خود اپنی ذات کے اندر وہ آئینے کے اندر اپنی شبھی کو دیکھ سکے اور اپنے آپ کو پہچان سکے. یہ تصادم تو ہمیشہ سے ہے, یہ اصولی سطح پر تصادم ہے, یہ نظریاتی سطح پر تصادم ہے, یہ دائمی اور ابدی رہتی دنیا تک کے لیے تصادم ہے. بندہ مومن اور بندہ شیطان کے درمیان تصادم ہے. یہ تصادم پھر واقع ہماگیر بھی ہے, ہر محاذ پر ہے. ادب کے میدان میں تصادم ہے, صحافت کے محاذ پر تصادم ہے, کسانوں کی بات کرو, محنت کشوں کی بات کرو, طلبہ نوجوانوں کی بات کرو, بوڑھوں کمسنوں کی بات کرو, خواتین کی کہ وہ جو گھروں سے نکل نہیں سکتی, وہ جو اپنی بات کہہ نہیں سکتی, وہ جو پردے کے اندر بند اور حالات کی ستم ظریفی کو دیکھ نہیں سکتی, تصادم اس محاذ پر بھی ہے. ایک ہم وقتی اور مسلسل تصادم, اسی میں تو شہادت دینی ہے, اسی میں تو گواہی دینی ہے, اسی میں تو ترجمان بن کر اٹھ کر کھڑا ہونا ہے, اسی میں تو سچائی اور پاک بازی کا عملی نمونہ پیش کرنا ہے. اس لیے یہ ہماگیر اور ہر خطے کے اندر یہ ایک ایسا تصادم ہے کہ جس کے بغیر گاڑی چل نہیں سکتی. اس لیے شہادت کے راستے کی جو رکاوٹیں ہیں, بندہ مومن کا یہ فرض ہے کہ ان کا بھی وہ احاطہ کرے. وہ رکاوٹیں جو واقعی قدموں کو روکتی ہیں, شہادت حق بھی پڑھا ہوا ہے, تقریریں ہم نے بہت کی ہیں, تقریریں ہم نے بہت سنی ہیں, سیمیناروں میں ہم نے شرکت کی ہے, سب کچھ رچا بسا اندر موجود ہے, لیکن جو رکاوٹیں قدموں کو روکتی ہیں اس کی بھی بیلنس شیٹ بنانی چاہیے, اس کی بھی فہرست تیار کرنی چاہیے. وہ جو پیروں کی بیڑیاں بن جاتی ہیں, وہ جو بصیرت اور بصارت سے محروم کر دیتی ہیں کہ آدمی کہتا سب کچھ ہے, سنتا بھی سب کچھ ہے, آمنا اور صدقنا بھی کہتا ہے, سر ہلا ہلا کر بہت خوب کہا, مؤذن مرحبا بربخت بولا, تیری آواز مکے مدینے کیا خوب کہا, لیکن اپنے راستوں پر چلتا رہتا ہے. وہ رکاوٹیں جو بھول بھلیوں کے اندر گم کر دیتی ہیں, جو تنگ گلیوں کے اندر اور بند گلیوں کے اندر دھکیل دیتی ہیں, جو سرگرمی سے واقعی روک دیتی ہیں اور کسل مندی سے انسان کو بوجھل کر دیتی ہیں, ان رکاوٹوں کا استعدار, ان رکاوٹوں کے بارے میں یہ تعین اور ان کا احاطہ کرنا, ان کا استظہار بھی خود ہی کیجئے. میں تو اشارے کروں گا کچھ سرخیوں کے اندر, کچھ عنوانات میں بات کو سجاؤں گا, بات کو آپ تک پہنچاؤں گا, اور کیا عجب کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کہنے والے کے دل میں بھی اور سننے والے کے دل میں بھی اس کی مرضی, اس کی شان بے نیازی, اس کو ضرورت تو ہماری نہیں ہے, یہ تو ہماری ضرورت ہے کہ ہم اس کی طرف لپک لپک کر جاتے ہیں. اس کی خدائی میں اضافہ نہیں, ہماری بندگی میں اضافہ ہوتا ہے کہ ہم اس کی طرف پلٹتے ہیں. ہم سفر کر کر آئے ہیں, کوئی زیادہ تکلیف اٹھائی نہیں ہے, وہ تذکرہ ہم کرتے ہیں بڑی تکلیفیں اٹھا کر آئے, بڑی تکلیفوں سے یہاں رہتے ہیں, لیکن جو کچھ بھی ہے وہ تو جانتا ہے ہم تذکرہ کریں یا نہ کریں. کہ متلاشی اس بات کے ہیں کہ ہم شہادت دینا تو چاہتے ہیں. ہم جو بھٹکے ہوئے لوگ ہیں, ہم جو بظاہر مختلف راستوں پر چل پڑنے والے لوگ ہیں, گناہگار خطاکار سیاہکار لوگ ہیں, دامن داغدار کے ساتھ اس کے دربار کے اندر ایک بار پھر آئے ہیں. آزمائشوں کی بھی عجیب و غریب قسمیں ہیں, کوئی ان کا احاطہ تو کرے پھر بارگاہ رب العزت میں پیش کرے. یہ بندہ مومن کسی حال بھی آزمائش سے خالی نہیں ہے, کبھی دکھ کی آزمائش ہوتی ہے بڑی ستاتی اور تڑپاتی ہے، پھر جناب سکھ کی آزمائش شروع ہو جاتی ہے، نہ ستاتی ہے نہ تڑپاتی ہے لیکن بارگاہ رب العزت سے بہت دور لے جاتی ہے، کبھی مخالفانہ ماحول کی آزمائش ہوتی ہے، لوگ تذکرہ کرتے ہیں کہ بات نہیں کر پاتے ہیں، کبھی حمایت کی تعاون و پذیرائی کی آزمائش ہوتی ہے کہ سب کچھ کہہ تو پاتے ہیں لیکن انہی کے ساتھ چل پڑتے ہیں کہ جن کے سامنے کہہ رہے ہوتے ہیں، کبھی تنگی و محرومی کی آزمائش ہوتی ہے، کبھی مراعات کی اور سہولتوں کی آزمائش ہوتی ہے، کبھی کانوں میں روئی اور انگلیاں ٹھونس لینے اور سن کر نہ دینے کی آزمائش ہوتی ہے کہ جس سے کہو وہ سن کر نہیں دیتا، طنز و تمسخر کرتا، ادھر سے ادھر نکل گیا، ادھر سے ادھر چلا گیا، اور حضرت دائی اپنی جگہ پر اکیلے کھڑے اپنے آپ ہی کو بات سنا رہے ہیں، اور کبھی سب ہمتن گوش ہیں، گوش بر آواز ہیں، اس کی آزمائش ہوتی ہے کہ کہیں تو کیسے کہیں، بات کیسے پہنچائیں، اور مسئلہ صرف پہنچانے کا نہیں، لوگ چلنے کو بھی تیار ہیں تو ساتھ لے کر کیسے چلیں، کبھی کیمرے کی تصویروں کی خبروں چھپنے کی آزمائش ہوتی ہے، اور کبھی یہ سب کچھ نہ ہو تو اس کی آزمائش ہوتی ہے، اس کا احاطہ تو کیجئے کہ کون سی آزمائشیں ہیں، کون سی رکاوٹیں ہیں کہ جو شہادت کے اس راستے پر چلنے سے ہم کو گریز کراتی ہیں، روکے ہوئے ہیں۔ صرف ایک بات عرض کرتا ہوں اور بات کو اپنی ختم کرتا ہوں کہ آزمائش کی ایک قسم وہ بھی تھی، حضرت انس بن نضر رضی اللہ تعالی عنہ کا واقعہ ہے کہ غزوہ بدر میں شرکت سے رہ گئے تھے، بس یہی تھا، سواری کو تیار کریں گے، اچانک جا ملیں گے، بس وہاں پر پہنچ جائیں گے، کچھ کھیت اور فصلیں تیار تھیں، کبھی ادھر کا سوچا، کچھ وسائل مہیا تھے، کچھ نہیں تھے، جنگ بدر میں شرکت نہ کر سکے، بلاوا آیا، منادی ہوئی، چلنے والے چلے، پہنچنے والے پہنچے، اور خوشخبریاں لے کر واپس لوٹے، مسرتوں کا پیغام، حضرت انس بن نضر موجود تھے، بس اس کا انہیں ملال ہوا، ایک غم دل کے اندر بیٹھ گیا، احساس زیاں تھا یہ موجود تھا، دل ملول رہا، مجلسوں میں بیٹھتے تھے، اپنے آپ کو کوستے تھے کہ انس کی بدنصیبی دیکھو کہ غزوہ بدر پیش آیا اور میں اس میں شرکت سے محروم رہا۔ ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور کہا کہ حضور، انس کے غم کا بھی کوئی مداوا ہے، اس سے جو غلطی ہو چکی، جو محرومی اس کے حصے میں آئی، اس کا بھی کوئی مداوا، اس کا بھی کوئی بدل ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سنا اور پھر فرمایا کہ انس، اب تم انتظار کرو کسی اور ایسے لمحے کا جب پکارنے والا تم کو پکارے، منادی کرنے والا منادی کرے اور تم اس کی پکار پر لبیک کہو اور اس کی منادی کے پیچھے چل کر اپنا فرض ادا کرو۔ بس وہ لمحہ تھا اور اس کے بعد کے لمحات منتظر، زندگی سے بیزار منتظر تھے، انتظار کی گھڑیاں ختم نہ ہوتی تھی منتظر، مجلس کے اندر بیٹھے، مجلس برخاست ہوئی، کبھی اکیلے اور تنہا، کبھی مجلس میں، اسی کا تذکرہ کرتے تھے کہ حضور نے فرمایا، دیکھو کب پکارنے والا پکارتا، منادی کرنے والا منادی کرتا، تاکہ جنگ احد کا اعلان ہوتا، خوشی اور مسرتوں سے ابل پڑنے والے حضرت انس بن نضر جنگ احد کے لیے اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں، جب اس زخم کے اوپر کوئی پھایا رکھا جا سکے، اب وہ دل جو گھائل ہو چکا ہے، جو ملول ہو چکا تھا، اس کے لیے کچھ سامان فراہم کیا جا سکے، اب خوابوں کی جنت کو تعمیر کیا حاصل کیا جا سکے، جنگ احد کے اندر شریک ہوتے ہیں، جہاں آگے بڑھ بڑھ کر کفار کے پشتے کے پشتے صاف کرتے جاتے ہیں، بہت آگے بڑھ رہے ہوتے ہیں، کہ حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دیکھتے ہیں کہ حضرت انس وہ دور بہت دور چلے جاتے ہیں، اس طرح کے کفار کے نرغے میں چاروں طرف ان کے گھرے ہوئے ہیں، کسی طریقے سے وہاں پر پہنچتے ہیں، حضرت انس کے پیچھے سے پہنچ کر ان کے کاندھے پر ہاتھ رکھتے ہیں اور کہتے ہیں کہ انس، تم دیکھتے نہیں ہو کہ چاروں طرف کفار کی الغار ہے اور تم آگے بڑھے چلے جاتے ہو؟ حضرت انس ان کے ہاتھ کو جھٹک دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہوں، مجھے احد کی اس جانب سے جنت کی خوشبو آ رہی ہے، اور تم میرے راستے کو روکتے ہو، جان جانے آفرین کے سپرد کرتے ہیں، شہادت، جی ہاں شہادت کا، اس کی معراج پاتے ہیں جس وقت لاشیں اکٹھی کی جاتی ہیں، 80 سے کچھ زائد زخم تھے جو آپ کے جسم کے اوپر آتے ہیں، بس میرے دوستوں، شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، یہ کس بندہ مومن کی بات ہے؟ کچھ فارم لوگ بھرتے، میں نے بھی یہاں دیکھے تھے، کوئی گوشوارے تقسیم ہوئے ہیں، ہم سب لکھ رہے ہیں کہ ہم بندہ مومن، مطلوب مقصود شہادت ہمارا، ہم کب سے اس کے متلاشی، کس تاریخ کو ہم نے حلف لیا، کس تاریخ کو یہ طے کیا کہ یہ کام کرنا ہے، کیا یہ محض کاغذی کارروائی،
वो कागज तो बड़ी आसानी से फाड़े जा सकते हैं, उनको बखेरा जा सकता है, उनकी धज्जियां उड़ाई जा सकती हैं, वो कहीं मिले भी नहीं हवा के दोष पर यहां से वहां जा सकते हैं। क्या यही कुल सरमाया या ईमान की जमा पूंजी कुछ और? ये कागज क्या हर कागज पर जो बात रकम की जा सकती और जो अमल की दुनिया में साबित की जा सकती हो? बस मेरे दोस्तों और बुजुर्गों, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुआ फरमाते थे, आपने ये दुआ सिखाई, उसी दुआ को पढ़ता और अपनी बात को खत्म करता हूं कि अल्लाहुम्मा अहयनी सईदन व अमितनी शहीदा। ए अल्लाह, हमें सआदत की जिंदगी और शहादत की मौत नसीब फरमा। वाखिरु दावाना।